أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله على الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے محمد وعلى محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. خداوند تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر یہ مہلت و فرصت عنایت فرمائی ہے کہ محرم الحرام کا چاند دیکھیں، ذکر سید الشہداء و محافل مجالے سے سید الشہداء علیہ السلام و اصحاب سید الشہداء و اولاد سید الشہداء برپا کریں و منعقد کریں اور اس میں شرف حضور حاصل کریں. محرم اپنے ہمراہ بہت سارے پیغام لاتا ہے. ایک پیغام محرم کا ہر انسان کو یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک سال بیت چکا ہے، آپ کے سرمایہ عمر اور ذخیرہ عمر سے ایک سال کم ہو گیا ہے. آپ کو دی گئی فرصت میں سے ایک بڑا عظیم سرمایہ گزر گیا ہے. آپ نے محاسبہ کرنا ہے کہ اس سرمایہ عمر کو خرچ کر کے حاصل کیا کیا ہے. اسلامی سال قمری سال ہے، جو چاند کے طلوع غروب سے اور گردش چاند سے تشکیل پاتا ہے. محرم اس کا پہلا مہینہ ہے. وہ آج محرم کی پہلی تاریخ گزری ہے، 1335 ہجری قمری. کہنے کو ہم ایک سال بڑے ہو گئے ہیں، لیکن غور کریں تو ایک سال ذخیرہ عمر کم ہو گیا ہے، خرچ ہو گیا ہے، اور نیا سال اور نئے سال کا پہلا دن اگرچہ سوگ و عزا کے ہمراہ ہے، برخلاف دوسرے سال و دوسرے قوموں کے سال و دوسرے مذاہب کے سال کہ جشن و خوشی سے شروع ہوتے ہیں، اسلامی سال سوگ و عزا سے شروع ہوتا ہے. اور الحمدللہ کہ سال کا آغاز گناہ سے نہیں ہوتا، مجالس سے سید الشہداء سے شروع ہوتا ہے، عزائے سید الشہداء سے آغاز ہوتا ہے. ذکر سید الشہداء سے آغاز ہوتا ہے، دین الہی کے تذکرے سے شروع ہوتا ہے، وہ اہتمام و انسجام سے شروع ہوتا ہے، بیداری و شعور سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور مزید توفیق اللہ اگر عنایت فرمائے کہ جس طرح آغاز ہوتا ہے اسی طرح سال کا اختتام و انتہا بھی ہو۔ محرم اپنے ہمراہ ایک پیغام یہ بھی رکھتا ہے کہ محرم حرمت سے ہے، وہ محرم الحرام ہے، حرمت کا مہینہ ہے، احترام کا مہینہ ہے، حرمت شناسی کا مہینہ ہے، حرمتوں کی پاسداری و حرمتوں کی پاسبانی کا مہینہ ہے، حرمتوں کو پائمالی سے روکنے کا مہینہ ہے۔ خصوصاً یہ زمانہ و عصر جو حرمتوں کی پائمالی کا زمانہ بن چکا ہے، ہر سطح پر عالمی طور پر حرمتوں کی و مقدسات کی پائمالی ہو رہی ہے، ملکی سطح پر پائمالی ہو رہی ہے، قومی افق پر حرمتیں پائمال ہو رہی ہیں، خاندانی ماحول میں حرمتیں پائمال ہو رہی ہیں، انفرادی زندگی میں حرمتیں نابود ہو رہی ہیں۔ حرمت شکن زمانہ ہے ہمارا و حرمت سوز زمانہ ہے ہمارا۔ حرمتیں حریم سے ہیں، حرم سے ہیں، احترام سے ہیں۔ اگر حریم و حرمت ٹوٹ جائے سے برکتیں نکل جاتی ہیں، اگر کسی کی شخصیت کی حریم ٹوٹ جائے، اس کا احترام ختم ہو جائے، وہ اپنی حرمت کھو بیٹھے، اس انسان کے وجود سے ہر اچھی صفت نکل جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ اگر انسان کے ماحول سے حرمت ختم ہو جائے، اس ماحول کے اندر سے اچھائیاں نکل جاتی ہیں، برائیاں آ جاتی ہیں، تباہیاں آ جاتی ہیں۔ اگر کسی قوم کے اندر سے اس کی حرمت ختم ہو جائے، قوم اپنا احترام کھو بیٹھے، اس قوم کے اندر سے برکتیں و خیرات نکل جاتی ہیں، فساد آ جاتا ہے۔ اگر کسی مملکت کی حرمت ٹوٹ جائے، اس کی حریم پائمال ہو جائے، پائمال شدہ ملک و مملکت و ریاست، اس کے اندر سے ہر اچھائی ختم ہو جاتی ہے۔ افسوس و صد افسوس کہ ہم جس سرزمین میں ہیں و جس مملکت میں ہیں، اس میں اس نظام نے، اس زمانے نے، ان لوگوں نے، حکمرانوں نے، سیاستدانوں نے، شیاطین نے، ان کے مہروں نے، خدا سے بے خبر و دور لوگوں نے حریم توڑ دی ہے، حرمتیں پائمال کر دی ہیں۔ فاسد کلچر نے گھروں کی حریم توڑ دی ہے، فاسد ماحول نے ہر حرمت کو نابود و پائمال کر دیا ہے، ارحام صلہ رحمی سے محروم ہو گئے ہیں، اولاد ماں باپ کی محبت و شفقت سے کم بہرہ مند ہے، وہ ماں باپ اولاد کی جانب سے احترام مشاہدہ نہیں کر رہے ہیں، چونکہ حرمتیں پائمال ہو گئی ہیں۔ انسانیت کا احترام کم ہو گیا ہے، اہل ایمان کی حرمت ختم ہوتی جا رہی ہے، اقدار جس حریم کے اندر، حریم چار دیواری کو کہتے ہیں عربی زبان میں، وہ حصار جو کسی شے کو محفوظ رکھنے کے لیے بنایا جائے اسے عربی میں حریم کہتے ہیں۔ جیسے یہ حال بنا ہوا ہے، اس کے گرد جو دیوار ہے وہ اس کی حریم ہے، اس نے اس کو بچایا ہوا ہے، محفوظ رکھا ہوا ہے، اس کے اندر حریم کے اندر کے علاقے کو حرمت کہتے ہیں، حرم کہتے ہیں. احترام اس شے کا ہے جو حریم کے اندر ہو. اگر حریم گر جائے، دیوار گر جائے، حصار ٹوٹ جائے، احترام ختم ہو جاتا ہے، حرمتیں پائمال ہو جاتی ہیں. محرم و محرم الحرام خود صاحب حرمت مہینہ ہے اور حرمتوں کی پاسبانی و پاسداری کے لیے ہے. ہم جس ملک و مملکت میں ہیں، ہر سطح پر اس کی حرمت نابود ہو گئی ہے. ریاست کی ایک اپنی حرمت ہے مملکت کی، جو اقتدار کے شہوت میں مست لوگوں نے اپنے اقتدار کے سامنے نابود کر دی ہے. ہر شہوت انسان کو اندھا کر دیتی ہے. مال و ثروت کی شہوت ہو، حب و منصب کی شہوت ہو، شہرت کی شہوت ہو، دولت کی شہوت ہو یا اقتدار کی شہوت ہو، ایک شہوت انسان کو اندھا کر دیتی ہے. شہوتران و حوسران اندھا ہوتا ہے، اس کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر بصارت ختم ہو جاتی ہے، اور اندھیرے میں اندھے پن کے ساتھ جب چلتا ہے حرمتیں پائمال کرتا ہے. اس مملکت و ریاست کے حکمران و سیاستدان، خواہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوں یا باہر بیٹھے ہوں، اقتدار کی شہوت نے ان کو اندھا کیا ہے اور ظلمات و اندھیرے میں اندھے پن کے ساتھ چلے ہیں. اپنے ہی قدموں سے اپنی حریم توڑ دی ہے، حرمت توڑ دی ہے، اس ریاست کی حرمت کو ختم کر دیا ہے. اسے جا کر کبھی شیطانوں کے پاؤں میں جا کر رکھائے ہیں اور اب دہشت گردوں کے پاؤں میں اس کو ڈھیر کر رہے ہیں. دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھ کر ریاست کو لا کر دہشت گردی کے مقابلے میں کھڑا کرنا، ریاست کو لا کر، ریاست کے احترام کو لا کر بے حرمت دہشت گردوں کے سامنے ٹیبل پہ رکھ دینا، یہ حریم کو توڑنا ہے، حرمت کو پائمال کرنا ہے. اور جب زمین اپنی حرمت کھو بیٹھے، ریاست اپنی حرمت کھو بیٹھے، مملکت اپنی حرمت کھو بیٹھے، حکمران اپنی حرمت کھو بیٹھے، سیاستدان و عالم اپنی حرمت کھو بیٹھے، دین و دیندار اپنا احترام کھو بیٹھے، احترام باقی نہیں رہتا، احترام پائمال ہوتا ہے. حرمتیں بچانے کے لیے محرم ہے، محرم الحرام، خود محرم حرام مہینوں میں سے ہے، احترام والے مہینوں میں سے. اس کا احترام لازم ہے، ہر ایک پر لازم ہے. حکومت پر لازم ہے محرم کا احترام کرے، عوام پر لازم ہے اس کا احترام کریں، سیاستدانوں پر لازم ہے اس کا احترام کریں، حکمران اس کا احترام کریں، میڈیا اس کا احترام کرے، ہر طبقہ اس کا احترام کرے کہ تھا پہلے محرم کا احترام تھا، لیکن آج نہ محرم میں میوزک بند ہوتا ہے، نہ فلمی شعبے بند ہوتے ہیں، نہ اس میں فساد. سارا سال نہیں ہونا چاہیے، یہ وہ چیزیں ہیں جو سارا سال جب جب بھی انجام دو حرام ہیں، لیکن فساد کے اندر مرتکبین کو بھی اتنا احساس تھا کہ محرم الحرام آ گیا ہے، محرم الحرام کی حرمت کا خیال رکھتے تھے، ریڈیو ٹی وی میوزک بند کر دیتے تھے، لیکن آج عاشور کے دن بھی بند نہیں کرتے، فلم ڈرامے ختم ہو جاتے تھے، لیکن آج کچھ بھی نہیں ہوتا، چونکہ حرمتیں نابود ہو چکی ہیں. کیوں نابود ہوئی ہیں؟ بہت سارے اس کے عوامل ہیں و اسباب. حرمت شکن کلچر، حرمت شکن تعلیم. ہم جن اداروں میں، جن مدرسوں میں، جس سسٹم میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ سب سے پہلے انسانوں کی حریم توڑتا ہے، حیا توڑتا ہے، حرمت توڑتا ہے، بے حرمتی سکھاتا ہے. کلچر بے حرمتی سکھاتا ہے، حرمت شکن ہے. میڈیا بے حرمتی سکھاتا ہے. اور دین جو حرمتوں کا منبع ہے، وہ احترام کا منبع ہے، ذریعہ ہے، ایسے خونخاروں کے ہاتھ میں دین آ گیا وہ مذہب کی زمام کہ انہوں نے مفسدین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے حرمت شکنی میں. اس وقت مذہب سے منسوب افراد جس طرح سے حرمت شکنیاں کر رہے ہیں, اتنا کوئی حرمت شکن نہیں کر رہا. مذہب کے نام پر قتل و غارت, مذہب کے نام پر فساد, مذہب کے نام پر دھماکے, مذہب کے نام پر فتنہ, مذہب کے نام پر تفرقہ, مذہب کے نام پر تباہی, بے گناہوں کا قتل, یہ سب مذہب کے نام پر, تاکہ مذہب کی حرمت بھی ختم ہو جائے, مذہب کا احترام بھی پائمال ہو جائے, مقدسات کا احترام پائمال ہو جائے. سب سے پہلے خود حرمتوں کو بچانے والے ذریعے کی حرمت بچائی جائے جو محرم ہے. محرم کی حرمت اور محرم کی حرمت سے مقدسات کی حرمت بچ جائے گی. امام امت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا فرمانا تھا کہ اسلام کو محرم و سفر نے بچایا ہے, ادیان کی حرمت کو محرم و سفر نے بچایا ہے. اگر محرم نہ ہوتا قرآن کی حرمت نہ ہوتی, اگر محرم نہ ہوتا عبادتوں کی حرمت نہ ہوتی, مسجدوں کی حرمت نہ ہوتی, کعبہ کی حرمت نہ ہوتی, مواقف کی حرمت نہ ہوتی, انبیاء کی حرمت نہ ہوتی اور آل انبیاء و آل رسول کی حرمت نہ ہوتی. یہ سب محرم کے ذریعے و محرم کے رہین منت ہے, اس لیے محرم کی حرمت کو بچانا ضروری ہے. ہر آدمی بچائے, متولی محرم سب سے پہلے بچائے. متولی حرمت یعنی عزادار, یعنی شیعہ, یعنی بانی مجلس, یعنی اہل ممبر, جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں, محرم کی حرمت کو بچائیں, اس کا خیال رکھیں, اس کی شرائط ہیں. ہر سطح پر نہ ناروا کلام ہو, نہ ناروا رسمیں ہوں, نہ ناروا حرکتیں ہوں. اور عزیزان, عزاداری رسم ہمارے آبا کی نہیں ہے بلکہ حکم ہے دین کا, فریضہ ہے, وظیفہ ہے. حکم دیا گیا ہے کہ عزا برپا کرو, سید الشہداء کا ذکر زندہ رکھو, نام سید الشہداء, تذکرہ کربلا ہر نسل کے اندر زندہ رکھو. ہر نسل کی ضرورت ہے کربلا, اور کربلا کی حرمت و عزاداری کی حرمت کا بھی پاس رکھو. عزاداری کی حرمت و کربلا کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ عزت سے برپا ہو, شان و شوکت سے برپا ہو, ذلت نہ ہو. مغلوب عزاداری مت کرو, منفعل عزاداری مت کرو. ایسی عزاداری نہ ہو جس میں عزادار و عزاداری کا احترام و حرمت نہ ہو. حالات ایسے ہیں, ملکی حالات بنا دیے گئے ہیں, چونکہ جس مملکت کی زمام بوتوں اور شیطانوں کے ہاتھ میں دے دی جائے ذاتی مفادات کی خاطر, اس مملکت کا حشر اس سے بہتر نہیں ہو سکتا. اس کا انجام جیسا ہو چکا ہے وہ ہو رہا ہے, اور اگر یہی ڈگر جاری رہی اس سے بدتر انجام ہوگا. اس کا انتظار ہے کہ خدا نہ کرے اس سے پہلے ہی خدا اس ملت کو شعور و بیداری و بصیرت عطا فرمائے, اور یہ اپنی مملکت و ملک کی حرمت کو ان بوتوں سے اور شیطانوں سے بچائیں و محفوظ رکھیں. اندرونی شیطان اور بیرونی شیطان, محرم فریضے بھی بتاتا ہے, صرف رسمیں نہیں لاتا. اور رسومات بجا لا کر ہم نہ سمجھیں کہ ہم بری و ذمہ ہو گئے, ابھی فریضے باقی ہیں. آبا نے جو کچھ محرم کے لیے قائم کیا تھا وہ تو بجا لایا, لیکن جو خدا نے فریضے مقرر کیے ہیں وہ بجا لانا باقی ہیں ابھی. یہ نہ ہو کہ 10 دن کے بعد تعطیل ہو جائے, چھٹی ہو جائے. بھلے رسمیں ختم ہو جائیں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ذمہ داریاں جاری رہیں, فریضے جاری رہیں. حرمت عزا کو سب سے پہلے بچانا ہے. حرمت عزا یہ ہے کہ عزت کے ساتھ عزاداری ہو, شرف کے ساتھ عزاداری ہو. ملکی حالات بعض اوقات مجبور کرتے ہیں عزاداروں کو و بانیان کو و اہل ممبر کو کہ وہ ان حالات کے ساتھ ساتھ چلیں. پہلے ہم خود احترام کریں، عزا و عزاداری کا احترام اور ہر صاحب حرمت کا احترام کریں. توجہ فرمائیں، دین اسلام احترام کا مذہب ہے، حرمت کا مذہب ہے. زمین انتخاب کرتا ہے، اس کا نام حرم رکھتا ہے. دیوار قائم کرتا ہے، اس کا نام حریم رکھتا ہے. مقام و شرف دیتا ہے، اس کا نام احترام رکھتا ہے. اور اگر مہینہ و سال کا آغاز ہوتا ہے، اس کا نام محرم رکھتا ہے. اب اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ دین کے اندر حرمت و احترام و حرم کا مقام کتنا ہے. ہر وہ چیز جو دین میں ضروری قرار دی گئی ہے، اس کو ساتھ حرمت بھی عطا کی گئی ہے، احترام بھی اس کا دیا گیا ہے، تقدس بھی اس کو عطا کیا گیا ہے، اور اس حرمت کا پاسدار و پاسبان بھی بنایا گیا ہے. جو کام بھی ہے اس کی حرمت ہے، پہلے محرم کی حرمت، عزا کی حرمت و عزاداری کی حرمت. عزا و عزاداری میں کوئی فعل، کوئی کام ایسا نہ ہو جو خود عزاداری کی حرمت کے خلاف ہو، نہ حلیہ ایسا بنائیں جس سے بے حرمتی ہوتی ہو، نہ حرکت وہ کریں جس سے بے حرمتی ہوتی ہو، حریم ٹوٹتی ہو، نہ ذکر ایسا کریں، نہ گفتگو ایسی کریں. بعض اوقات عزاداری میں، عزیزان، اس وقت جو صورتحال ہے، عزاداری میں خیال رکھیں کہ اگر ہماری عزا سے کوئی تکلیف میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، حرمت عزاداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کا بھی خیال رکھیں. لیکن یہ نہ ہو کہ دوسروں کی پریشانیوں کو دستاویز قرار دے کر عزاداری میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں. اس سے پہلے کہ کوئی احتجاج کرے عزاداری کے خلاف، اس سے پہلے کہ حکومت پابندیاں لگائے، اس سے پہلے کہ تھانہ کچہری کو ملوث کیا جائے، فریضوں کے اندر خود عزادار سمجھتا ہو اپنے فرائض کو، اپنے وظائف کو. البتہ جہاں بھی اجتماع ہوتا ہے، جس نام سے بھی ہوتا ہے، کچھ اس کے تقاضے ہیں، لوازمات ہیں، گلی کوچہ مصروف ہو جاتے ہیں، رش ہو جاتا ہے، رفت و آمد ہوتی ہے، ٹریفک زیادہ ہو جاتی ہے. خوب، یہ طبیعی ہیں، ہر پروگرام میں یہ حصہ ہے. کوئی بھی کسی نام سے کرے، دین کے نام پر کرے، دنیا کے نام پر کرے، سیاست کے نام پر کرے، الیکشن کے دنوں میں جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، سارا شہر بلاک کر دیتے ہیں. کوئی بھی نہیں کہتا ان پر پابندی ہونی چاہیے، چونکہ ٹریفک میں ہمیں زخمیوں کو، ہمیں بیماروں کو اسپتال پہنچانا ہوتا ہے. لیکن عزاداری کے جلوسوں میں، جلسوں میں یہ توجیہات، یہ وجوہات نکالی جاتی ہیں. خوب، عزاداری کے جلوسوں میں جو کچھ ہوتا ہے، وہ سیاسی جلوسوں میں بھی ہوتا ہے. شہر کا نظم مختل ہوتا ہے تو سب کرتے ہیں. مذہبی کوئی تہوار ہو، قومی ہو، کچھ بھی ہو، بالآخر جہاں بھی اجتماعی کوئی کام، عمومی کام ہوگا، وہاں سے جہاں تک طبیعی نیچرل حد تک اس کے لوازمات ہیں، سب قبول کرتے ہیں. یہ شہری حق ہے سب کا کہ قبول کریں، چونکہ ہم بھی قبول کرتے ہیں. دوسروں کی طرف سے جو انتظام ہوتا ہے، جلسے جلوس اہتمام ہوتا ہے، اس کو عزادار بھی قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں. اگر کوئی سیاسی جلسہ ریلی ہے، عزادار متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن روکتے نہیں اس کو، چونکہ ان کا حق بنتا ہے کہ ایک دن یا چند دن اپنا حق، اپنا مذہب یا اپنے قانون کے مطابق، یہ قانونی حق ہے ان کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خیال رکھنا کہ ایسا نہ ہو ہماری عزاداری و عزا و مجلس کی ذریعے کوئی تکلیف میں ہو، کسی کی بے حرمتی ہو رہی ہو، کوئی مشقت میں ہو. اس سے پہلے کہ کوئی اعتراض کرے، احتجاج کرے، خود بانیان و خود عزادار اس چیز کی طرف دھیان رکھیں، توجہ رکھیں. بات چیت سے ہو جاتا ہے، پڑوس پڑوس والوں کے ساتھ، بات چیت کے ذریعے کہ ہماری مجلس ہے، آپ کے ہم بھی شادی ہوتی ہے، گلیاں بلاک کر لیتے ہیں، کوئی فنکشن ہوتا ہے، آج کل شادیاں ہوتی ہیں میوزک سپیکر پہ چلاتے ہیں، سپیکر پہ پابندی ہے، اذانیں نہیں ہو سکتی، جمعہ نہیں ہو سکتا، مجلس نہیں ہو سکتی، گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے، لیکن میوزک سپیکر پہ بے شک آپ شادیوں میں چلاتے رہیں، پٹاخے چھوڑیں، دنیا کو پریشان کریں، اس پہ پابندیاں نہیں ہیں۔ ہمیں جواز نہیں ڈھونڈنا اگر کوئی شادیوں میں یا پروگراموں میں تکلیف پہنچا رہا ہے انسانیت کو، ہم یہ کہیں بس ہم نے بھی پہنچانی ہے، نہ کوئی کسی نام سے بھی یہ کام کر رہا ہو، دین اجازت نہیں دیتا، مذہب اجازت نہیں دیتا آزار و اذیت کی، کہ البتہ جو اس کے طبیعی تقاضے ہیں وہ ضروری ہیں، ظاہر ہے اب یہاں اس مکان میں مجلس ہو رہی ہے، لوگ آ جا رہے ہیں، اڑوس پڑوس والے ممکن ہیں کسی کے گیٹ کے سامنے گاڑی کھڑی ہو جائے، کہیں رش ہو جائے، وہ کہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے، یہ طبیعی ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے اجتماع سے کوئی نہ کوئی متاثر ضرور ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ سب کا حق ہے، کرتے ہیں، دوسروں کو برداشت کرنا ہے، اس سے پہلے بہتر ہے ان کے ساتھ بات چیت کر لی جائے تاکہ ایسی فضا قائم نہ ہو۔ بعض اوقات انہی مسائل کو بہانہ قرار دے کر عزاداری کے لیے مشکلات کھڑی کی جاتی ہیں، اس کو عام کیا جاتا ہے، میڈیا اس کو ہوا دیتا ہے، وہ بعض اوقات عزاداری پر ایسی پابندیاں عائد کی کر دی جاتی ہیں کہ عزت عزاداری، احترام عزاداری و حرمت عزاداری باقی نہیں رہتے، منتیں کر کے حکومت کی یا منتیں کر کے ایسے انسانوں کی جن کے اندر انسانیت کی کوئی خوبو نہیں ہے، یہ حرمت عزاداری پائمال ہوتی ہے اس سے۔ بلکہ موجودہ ہمارا جو طریقہ ہے عزا کا، کہ ہم لائسنس لے کے عزاداری کریں، یہ خود ایک بے حرمتی ہے عزاداری کی۔ پہلے پرمیشن لیں، پہلے لائسنس لیں عزاداری کے لیے، جلوس نکالنے کے لیے، کسی اور چیز کو، سیاسی جلوس کو لائسنس کی ضرورت نہیں ہے، کسی مذہبی قومی کلچرل تہوار کو لائسنس کی ضرورت نہیں ہے، عزاداری کو لائسنس کی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ اگر ہم خود عزاداری کریں احترام کے ساتھ، اقدار کے ساتھ، حرمتوں کے محافظت کے ساتھ، حقوق کی حفاظت کے ساتھ، جس میں عزادار کے و عزاداری کے حقوق بھی محفوظ ہوں اور عام لوگوں کے حقوق بھی محفوظ ہوں، کسی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اب حفاظت کا مسئلہ بیچ میں شامل کر کے اس کو مزید پابند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خود لائسنس دار ہونا عزاداری کا یہ بے حرمتی ہے عزا کی، کہ ذکر حسین کرنے کے لیے پہلے آپ لائسنس لیں۔ کیوں؟ کہ جب حکومتیں ایسی ہوں، حکومتوں کے اندر حسینیت کا شائبہ نہ ہو، صاحب احترام و حرمت نہ ہو، کرکٹ میچ کو اس لائسنس کی ضرورت نہیں پڑتی، ڈول ڈھمکے کو لائسنس کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی اور فنکشن کو لائسنس کی ضرورت نہیں پڑتی، عزاداری کو لائسنس کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے عزاداری کو ایک نجی شعبہ بنا لیا ہے اپنا، تجارت تو نہیں ہے، ایک حق ہے دینی اسلامی بنیادی جو خدا نے دیا ہے، جو قانون نے دیا ہے، جو عقل نے دیا ہے، ہر ایک کو، ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے، جہاں بھی عزاداری برپا ہے عزت کے ساتھ عزاداری برپا ہو، احترام کے ساتھ عزاداری برپا ہو، بانیان احترام کریں، شرکا احترام کریں، اہل منبر احترام کریں، حکومت احترام کرے، میڈیا احترام کرے، عوام احترام کریں، مسلمین احترام کریں۔ جب متولی عزا کا بے حرمتی کرتا ہے پھر دوسروں کو بھی حق ملتا ہے، جب ممبر پہ بیٹھ کر کوئی بے حرمتی ہوگی جو ممبر کے نیچے ہے وہ بھی بے احترامی کرے گا، جو مجلس کے اندر ہے وہ اگر بے حرمتی کرے گا، جو مجلس کے باہر بیٹھا ہے وہ بھی بے احترامی کرے گا۔ حرمتوں کو بچانا گھر سے شروع کیا جائے، ممبر سے شروع کیا جائے۔ احترام محرم الحرام ہے، حرمتیں بچانے کا مہینہ ہے عزیزہ۔ بے حرمتی کے لیے لشکر بنائے جا رہے ہیں، بے حرمتی کے لیے گروہ بنائے جا رہے ہیں، بے حرمتی کے لیے بجٹ خرچ کیا جا رہا ہے، خصوصاً محرم کی بے حرمتی۔ اگر کسی جگہ پر خطرہ ہے اور خطرے کی جگہ وجہ سے ہم نہیں جا رہے، یہ بھی بے حرمتی ہے، احترام نہیں ہے۔ احترام کا تقاضا یہ ہے، چونکہ محرم کربلا کی یاد ہے، کربلا دین کی حرمتوں کا میدان ہے، عاشورا دین کی حرمتوں کی پاسداری کا عنوان ہے، وہ حسین پاسدار اعظم حرمت دین ہے۔ کیوں گئے؟ اس میدان میں گئے جہاں خطر تھا، جہاں خطرہ تھا، 100% خطرہ تھا، 100% خطرے میں کودے، چونکہ ان خطرات کو مول لیے بغیر حرمتیں باقی نہیں رہتی۔ یہ نہ ہو کہ اگر عزاداری میں خطرہ ہے ہم اس عزا میں ہی نہ جائیں، جس جلوس میں خطرہ ہے اس جلوس میں نہ جائیں، یہ خود ایک بے حرمتی ہے۔ وہ لوگ جو کربلا نہیں آئے، کوفہ بیٹھے رہے، بصرہ میں بیٹھے رہے، مکہ و مدینہ میں بیٹھے رہے، یمن اور مصر میں بیٹھے رہے، حرمت شکنی کی انہوں نے، بے حرمتی کی۔ صرف عمر سعد ہی نہیں تھا جس نے بے حرمتی کی، ولشکر عمر سعد، بلکہ اہل کوفہ نے بڑھ کر بے حرمتی کی۔ وہ اہل کوفہ جو لشکر بنا کر مارنے آئے، اور وہ اہل کوفہ جو بیٹھے ہوئے تماشا دیکھتے رہے، سب کے سب بے حرمتی والے تھے، حرمت شکن تھے۔ اس وقت تمام دنیا میں، عراق میں، پاکستان میں، سوریہ میں، ایک نہیں بیسیوں و سینکڑوں عمر سعد کے لشکر بن چکے ہیں، جن کے اندر ایک شمر نہیں، ہزاروں شمر جن کے اندر تربیت پا چکے ہیں، جن کے اندر ایک خولی نہیں، ہزاروں خولی تربیت پا چکے ہیں۔ یہ انتظام کیا ہے حرمت شکنوں نے، حرمت کے پاسداروں کو بھی آتا ہے طریقہ حرمتیں بچانے کا، کہ اگر 90,000 کا لشکر، جہاں تک ذکر کیا گیا کربلا میں، کہ بعض نے جو مستند عدد ہے وہ کم ہے، بعض نے 18,000 تک لکھا ہے، کہ 18,000 کا لشکر تھا، 9,000 کا لشکر تھا، بعضوں نے 90,000 کا لشکر لکھا ہے، جتنا بھی عدد ہے تاریخی، بہر کیف 9,000 ہو تو بھی ہزاروں کی تعداد میں تھے، 18,000 ہو تو بھی ہزاروں کی تعداد میں تھے، اگر 90,000 ہو تو بھی ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ حرمت شکن ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور حرمت کے پاسبان 72 تن تھے۔ ہزاروں کا لشکر تیار ہے، بنایا جا رہا ہے، اور اس اقلیت نے حرمتیں بچانی ہیں۔ مجالس رسومات ادا کرنے کا میدان نہیں، حرمتوں کی پائمالی سے حرمتوں کو بچانے کا نام، بے حرمتیوں سے ان مقدسات کو بچانے کا نام ہے۔ عزت کے ساتھ عزا ہو عزیزان۔ بعض ہیں عزا فروش و مجلس فروش، جس طرح بعض شہدا فروشی کرتے ہیں، شہادت فروشی کرتے ہیں، خون فروشی کرتے ہیں۔ اگر کسی جگہ پر شہادتیں ہو جائیں، مومن شہید ہو جائیں، فوراً پہنچ جاتے ہیں معاملہ کرنے کے لیے، ڈیل کرنے کے لیے، کہ اتنے دے دو، اتنے ان کو دے دو، اتنے شہدا کے وارثوں کو دے دو، اتنے فلاں پارٹی کو دے دو، کوئی احتجاج نہیں ہوگا، کوئی ایف آئی آر نہیں کٹے گی، کوئی کیس نہیں بنے گا، یہی مسئلہ صاف کر دیا جائے گا۔ کتنے شہدا ایسے ہیں جن کے کیس تک، مقدمات تک درج نہیں ہوئے۔ ہر وہ شہید جس کا مقدمہ درج نہیں ہوتا، اس کا معاوضہ کوئی نہ کوئی لے لیتا ہے۔ لاش فروشی کرتے ہیں، شہید فروشی کرتے ہیں، بعض عزا فروشی کرتے ہیں، عزاداری کے معاملات میں جا کر کسی جگہ طے کر رہے، یا حکومت کے ساتھ، یا کسی حریف گروہ کے ساتھ، یا کسی عمر سعد کے لشکر کے ساتھ جا کر کمپرومائز کراتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم الیکشن میں مجھے ووٹ دینا, میں یہ جلوس رکوا دیتا ہوں. تم فلاں ٹھیکہ دلوا دینا, تم میری کچہری میں فلاں مشکل حل کروا دو, میں اس کے بدلے میں یہ مجلس محدود کروا دیتا ہوں, پابندیاں لگوا دیتا ہوں. عزا فروشوں کے ہاتھ میں عزا نہ ہو, عزا کی حرمت ہے. توجہ فرمائیں, ایک بہت ہی نامناسب رویہ عزا کے ساتھ یہ ہے کہ اکثر معززین جو اپنے آپ کو معزز سمجھتے ہیں, صاحبان عزت, ان کے پاس وقت نہیں ہے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے عزا کے لیے, یہ بانی عزا نہیں بنتے. دیکھتے رہتے ہیں اگر کسی نے کر دی مجلس, پھر ڈھونڈتے ہیں, خطیب دیکھتے ہیں, نزدیکی دیکھتے ہیں کہ نزدیک سٹیشن کون سا بنتا ہے, خطیب کون سا آنا ہے, تبرک کون سا بٹے گا, مجلس ختم کب کس ٹائم پر ہوتی ہے, یہ سارے اپنی دنیا کے سارے محاسبات دیکھتے ہیں. مثلا میں دکان سے اٹھ کے آنا ہے, مجلس کس ٹائم پہ رکھو جی, ہم نے جی دکانیں 9 بجے 10 بجے 11 بجے بند کرنی ہوتی ہیں, اس ٹائم پہ مجلس ہو. یعنی تجارت کو پہلے اہمیت دیتے ہیں, تقدم دیتے ہیں, مجلس کو بعد میں, کہ ہماری دکان آدھ گھنٹہ پہلے بند نہ ہو امام حسین کی خاطر. دکانوں کو اہمیت ہے, گھروں کو اہمیت ہے, بچوں کو اہمیت ہے, فاصلوں کو اہمیت ہے. اس کربلا کی یاد منانے کے لیے آتے ہو کہ جو قافلہ مدینے سے چلا مکہ تک گیا, مکہ سے کوفہ و کوفہ سے کربلا, یہاں تک تو سواریوں پہ گیا, لیکن کربلا سے شام تک جو سفر کیا اس کاروان نے, عزیز من اگر تو اس وقت ہوتا تو دکان پہ ہی بیٹھا رہتا. البتہ یمن کے تاجر انہوں نے دکانیں بند نہیں کی, مصر کے تاجروں نے تجارت بند نہیں کی, مدینے کے مدرسوں نے درس تعطیل نہیں کیے, مکہ کے حاجیوں نے طواف ترک نہیں کیا. مجالس کے لیے, عزا کے لیے پہلے اپنی ساری باقی شرائط پوری کر کے پھر باقی جو وقت بچتا ہے اس میں عزا. عزادار معززین, صاحبان حیثیت و شخصیت اور معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں, ان کے پاس وقت نہیں ہے, ان کے پاس مہلت نہیں ہے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, ہر چیز کا وقت ہے ان کے پاس. سیر و تفریح کا وقت ہے, کلب جانے کا وقت ہے, جم جانے کا, جم خانہ جانے کا وقت ہے. عورتیں الگ کلبوں میں جاتی ہیں, مرد الگ کلبوں میں جاتے ہیں, بچے الگ کلبوں میں جاتے ہیں, شادی کے فنکشن میں جانے کا ان کو ہے, سیر و تفریح کا وقت ہے, ہر چیز کا وقت ہے, لیکن عزا کے لیے وقت نہیں ہے. دیکھتے رہتے ہیں کوئی اور عزا کرائے, ہمارا کام اس میں شرکت کر لینا ہے. نہ عزیز من, اگر خدا نے توفیق دی ہے, حیثیت دی ہے, ایک فریضہ یہ بھی ہے تہرے اوپر, عزا سید الشہداء بھی برپا کرو, جس سطح پر کر سکتے ہو کرو. چھوڑ دیا یہ فریضہ عزا, نشئیوں کے سپرد کر دیا. اکثر عزاداری بہت سارے علاقوں کے اندر نشئیوں کے حوالے ہے, نشئی عزاداری کرے. نشئی وہ طبقہ ہے جس کے حوالے کوئی بے قیمت چیز بھی نہیں کرتا, کوئی جوتا بھی کسی نشئی کو امانت کے طور پہ نہیں دیتا, کوئی ٹوٹی ہوئی چیز بھی نشئی کے حوالے نہیں کرتا, چونکہ اسے معلوم ہے یہ نشئی ہے اور نشئی اس کو بیچ کے کھا جائے گا. معززین کے پاس وقت نہیں ہے, نشئیوں کے حوالے کر دیا, اب نشئی کیا کرے گا اس عزاداری کو. عزا فروشوں کے حوالے نہ کرو, ہمارا کام صرف شکوے کرنا, گلے کرنا نہیں ہے, اقدام کرو, مؤسس بنو, بانی بنو. جگہ نہیں ہے, کیوں نہیں ہے جگہ؟ شہر کے ہر محلے کے اندر آپ کے پاس جگہ ہونی چاہیے اپنے دینی مراسم و دینی اجتماعات کے لیے, مسجد ہو. مسجد کے بغیر گھر کی جو تزئین کی ہے آپ نے, گھر کی جو ڈیکوریشن کی ہے, میں نہیں کہتا نہ کریں, کریں ضرور کریں, حق بنتا ہے آپ کا, آپ کا حق حلال کا مال ہے, گھروں کی تزئین کریں, جتنے اچھے گھر بنا سکتے ہیں کریں, لیکن اسی تزئین میں سے اگر آپ سپر چیز لگا رہے ہیں تو ایک کیٹیگری کم کریں, ایک کیٹیگری تزئین گھر سے, آرائش ڈیکوریشن سے کم کریں, 1% کم کریں جو خرچہ گھر پہ کر رہے ہیں, 1% مال کم کر کے جمع کر کے اسی محلے کے اندر بہترین مرکز بنائیں, اپنا مسجد بنائیں, عزا خانہ بنائیں, اجتماعات کی جگہ بنائیں, اس کے اندر عزا برپا کریں. تھوڑا سا شادیوں کے اندر خرچہ کرتے ہیں, جتنا شادی کا بنا ہے ایسٹیمیٹ بنا ہے 1% کم کر دو اس شادی میں سے, وہ 1% کم کر کے اپنے محلے کے اندر, اپنے علاقے کے اندر مرکز بناؤ, مسجد بناؤ, کہ انشاءاللہ کسی وقت میں ارادہ ہے کہ کتنے عرصے سے کہ مسجد کے متعلق گفتگو مفصل, فرصت درکار ہے, کب نصیب ہوتی ہے, مسجد کا مقام, مسجد کی ضرورت, مسجد کی اہمیت, یہ اہتمام مومنین کے لیے لازم ہے. عزیزان, ذمہ دار افراد, بابصیرت انسان آئیں بانی عزا بنیں, عزاداری فروشوں سے نجات دیں. وہ عزاداری فروش و عزا فروش جو کبھی تھانے میں بیچ آتے ہیں, کبھی کچہری میں بیچ آتے ہیں, کبھی عدالت میں بیچ آتے ہیں, کبھی کسی ٹیبل پہ بیچ آتے ہیں, عزاداری احترام کے ساتھ ہو, عزت کے ساتھ برپا ہو. عزت, عزت و عظمت, یہ آغاز ہے نہضت حسینی کا, یہ سرنامہ ہے نہضت حسینی کا, عزت و عظمت. کسی مقام پر بھی سید الشہداء نے عزت کو قربان نہیں کیا, سر قربان کر دیا, گھرانہ قربان کر دیا, عزت قربان نہیں کی, دین بھی اجازت نہیں دیتا. عزت آور, عزت کا منبع محرم و سفر ہیں. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ فرمان ہے اس رہبر عظیم الشان کا, جس نے محرم سے عزت لی, جس نے محرم سے اپنی ملت کو عزت عطا کی, تشیع کو عزت عطا کی, اسلام کو عزت عطا کی, اور عزیز ترین نقطے پر دین کو و تشیع کو پہنچایا, انہوں نے ایڈریس دیا کہ اس عزت کا منبع محرم اور سفر ہے, اس عزت کا منبع سید الشہداء ہیں. امام حسین امام عزت ہیں, امام تجارت نہیں ہیں, امام عزت ہیں. پس نام حسین کے ساتھ عزت جڑی ہوئی ہے, ذکر حسین کے ساتھ عزت منسلک ہے, عزت سے دور مت کریں اس کو. مجلس حسین عزت کے ساتھ برپا ہو, ڈر کے نہ رہیں, خوف زدہ نہ ہو, تقیہ کا زمانہ نہیں ہے, عزت کا زمانہ ہے. اس علم کو عزت کا علم بنا کر بلند کرو, رسم نہیں ہے, عزت کا علم ہے. دباؤ میں ہیں بعض جگہ مومنین, ان کی مدد کو پہنچو, ان کے ساتھ تعاون کرو, ان کی تقویت کرو. جہاں پر بھی عزا کے سلسلے میں مومنین دباؤ میں ہیں, کہ ہیں دباؤ میں, ان کے ساتھ تعاون کی ضرورت ہے. یہ راستہ جو سید الشہداء علیہ السلام نے طے کیا ہے, الہی راستہ, دین کا راستہ, اللہ کا راستہ, قرآن کا راستہ ہے. ان ایام کے لیے جو میسر آئے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے, کہ انشاءاللہ خداوند تعالیٰ مزید عنایت فرمائے اور آخر تک یہ توفیق جاری رہے اور یہ سلسلہ عزا قائم رہے انشاءاللہ, اور پروردگار تمام عزاداروں کو جہاں کہیں بھی اس وقت سلسلہ عذاب برپا کیے ہوئے ہیں، پروردگار ان سب کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ، بالخصوص عراق میں و پاکستان میں کہ جہاں زیادہ دباؤ میں ہیں، لشکر زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، ان لشکروں سے مرعوب نہیں ہونا، خطرناک عزائم ہیں، لیکن خطرناک عزائم کے مقابلے میں جو شیاطین کے ہیں ان کے مقابلے میں حسینی جذبے اور حسینی ولولے ہی ٹک سکتے ہیں، وہ رک سکتے ہیں اور ان کے عزائم کو خاک میں ملا سکتے ہیں. اس عزائم میں یہی راستہ ہمیں طے کرنا ہے، رسم نہ سمجھیں اس کو، قرآنی دین جو سید الشہداء علیہ السلام نے اپنایا، چونکہ قرآنی دین سے امت دور ہو چکی تھی، آبائی دین کے قریب ہو گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد امت قرآنی دین سے دور ہوتی گئی اور آج بہت دور جا پہنچی ہے. قرآن ہے، قرآنی دین نہیں ہے، قرآنی سلسلہ نہیں ہے. جس طرح نہج البلاغہ کے خطبے میں امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ قرآن کی صرف عبارتیں رہ جائیں گی، قرآن کی دھنیں اور سورے رہ جائیں گی، قرآن کے صرف سورے رہ جائیں گے، قرآن کی جلدیں رہ جائیں گی اور روح اور معنی قرآن کا ختم ہو جائے گا. اگر اس خطبے کو پڑھیں اور آج کے زمانے کو دیکھیں تو یہی لگتا ہے کہ یہ زمانہ وہی ہے کہ جب قرآن کے اوراق ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کی سریں و دھنیں موجود ہیں، لیکن قرآنی نظام نہیں ہے، قرآنی راہیں نہیں ہیں، قرآنی سلسلہ نہیں ہے، قرآنی دین سے دوری نے امت کا یہ حشر کیا ہے. آج قرآنی دین کی ضرورت ہے. کربلا قرآنی دین کے احیاء کا نام ہے. قرآنی دین جو سید الشہداء علیہ السلام نے طے کیا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ قرآنی دین ہے، جس کی جگہ پر بنو امیہ نے آبائی دین لوگوں کو بتایا، آبائی سلسلے زندہ کیے، عرب کلچر زندہ کیا، عرب رسومات زندہ کی اور عربیت کی قرآن کی جگہ پر عربیت کو متعارف کروایا اور عربیت کی بنیاد پر اپنا نظام و اپنی حکومت قائم کی. درحقیقت کربلا کی جنگ عربیت اور قرآن کے نظام کے درمیان جنگ تھی، آبائی اور الہی نمائندوں کے اندر جنگ تھی، الہی و آبائی نظاموں کے مابین جنگ تھی، ایک طرف الہی نظام اور ایک طرف آبائی و عربی نظام کے پیروکار. عمر سعد و عبید اللہ و یزید و لشکر ان کے جو اس آبائی دین کے مروج تھے. قرآنی دین عزیزان بہت ہی واضح و روشن دین ہے. ان سلسلہ مجالس میں آندہ آنے والے ایام میں جو موضوع آپ کے لیے بیان ہوگا اس کا عنوان ہے دین مبین. قرآنی دین، الہی دین، اس کا عنوان ہے دین مبین، حسینی دین، اہل بیت کا دین، یا جس کو امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اسلام ناب. اس وقت پوری دنیا میں مسلمان و بالخصوص پاکستان میں ہر فرد اور بالخص تشیع شیعہ ایک خاص حالت ان پر طاری ہے، حیرت، سرگردانی اور کنفیوژن. کوئی مسئلہ کسی کے لیے واضح و حل شدہ نہیں ہے. ہر آدمی حیرت کے اندر ڈوبا ہوا ہے، تردید و تذبذب ہے، ہر شخص مطمئن نہیں ہے کہ میں جو کر رہا ہوں درست ہے یا غلط، میں جدھر جا رہا ہوں صحیح ہے یا غلط، جدھر مجھے کہا جا رہا ہے یہ درست ہے یا غلط. کسی کے پاس پیمانہ، کسی کے پاس کسوٹی نہیں. عبادت کرتے ہیں اس میں شک بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اس میں شک بھی کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اس میں شک بھی کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں اس میں شک بھی کرتے ہیں، ہر چیز کے اندر تردید، تذبذب و حیرت، کنفیوژن موجود ہے. راہیں پریشان، سفر پریشان، حرکتیں پریشان، خداوند تبارک و تعالی نے جو دین مقرر کیا ہماری ہدایت کے لیے وہ دین ہے مبین، واضح دین، روشن دین، کھلا دین، صاف دین، صاف راہیں، کھلی راہیں، کشادہ راہیں اور ان پر چلنے والے سرگردان و حیران. دین کی راہ پر، واضح دین کی راہ پر حیرت و سرگردانی کا کوئی جواز نہیں، لیکن یہ حالت اس وقت موجود ہے. یہی حیرت و سرگردانی تھی لوگوں کی رسول اللہ کے بعد، دین مبین سے دوری اور دین مردد، دین مذبذب، دین حیرت و سرگردانی کا دین ان کے سامنے رکھا گیا، تشویش بڑھائی گئی. کربلا کے وقت جب کربلا کا واقعہ رونما ہوا، حاجی بھی پریشان، مدینے کے رہنے والا مدنی صحابی بھی پریشان، یمن کا یمنی مجاہد بھی پریشان، مصر کا مسلمان، خراسان کا مسلمان، تمام دنیا، بڑی سلطنت تھی اسلامی، اس کے اندر رہنے والا ہر ایک حیرت و تردید میں ڈوبا ہوا کہ ایک طرف خلافت، حکومت، اور ایک طرف سید الشہداء کا اقدام، کون درست ہے و کون نادرست، یہ اقدام درست ہے یا نادرست، یہ طریقہ، یہ راستہ درست ہے یا نادرست. آپ توجہ فرمائیں، پوری امت میں سے 72 تن سید الشہداء کے ساتھ کربلا پہنچتے ہیں، باقی کیا کر رہے ہیں، باقی کس حالت میں ہیں؟ باقی حیرت میں ہیں، باقی تذبذب میں ہیں، باقی کنفیوژن کا شکار ہیں، باقی سرگردان ہیں، ان کو گھما دیا گیا ہے، عبادتیں کر رہے ہیں لیکن حیران، درس پڑھ رہے ہیں لیکن حیران. امام حسین کے ساتھ نہ آنا اکثریت کا، ایک بڑی اکثریت، واضح کھلی اکثریت، جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، دین پر عمل کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک بڑی اکثریت جو اس میں فساد بھی نہیں تھا، جرائم پیشہ نہیں تھے، لیکن امام کے ساتھ نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ مشکل یہیں پر آ گئی کہ دین مبین میں دیندار مردد ہے، راہ مبین ہے، واضح، لیکن راہ چلنے والا، راہ رو حیران ہے، حیرت کا شکار ہو گیا. یہ المیہ رسول اللہ کے بعد پیش آیا، اور جتنا زمانہ بڑھتا گیا حیرت و تردید میں اضافہ ہوتا گیا، جبکہ خداوند تبارک و تعالی نے قرآن بیان، تبیان و مبین بیان کیا ہے دین. اس مبین دین کے اندر حیرت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمیشہ کربلا برپا ہوگی جب بھی پیروان دین مبین مردد ہو جائیں گے. اس جملے کو ہم نے استعمال بہت کیا ہے، دین مبین کو، لیکن دین مبین کا تقاضا نہیں سمجھا، دین مبین کا مفہوم نہیں سمجھا کہ کتنا واضح دین، کتنا روشن دین، کتنا صاف دین و کھلا راستہ. اس کھلے راستے کے اندر تفرقہ، اس کھلے راستے کے اندر انتشار، اس کھلے راستے کے اندر حیرت و تردید. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ امام ہیں تذبذب کے، کچھ امام ہیں حیرت کے، کچھ امام ہیں کنفیوژن کے. ایک طرف امام مبین ہے، دین مبین کا امام، کتاب مبین ہاتھ میں لے کر، اور اس کے مقابلے میں کنفیوژن کا امام مسودہ کنفیوژن ہاتھ میں لے کر پوری امت کے اندر کنفیوژن پھیلا رہا ہے، اور پوری امت کو اس نے تذبذب میں ڈال دیا ہے. یہاں پر لوگوں کا امتحان ہوتا ہے، ایک طرف امام مبین ہے اور ایک طرف کنفیوژن کا امام حیرت کھڑا ہوا ہے، امام سرگردانی و امام کنفیوژن. لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ امام مبین کربلا میں تنہا ہے اور امام کنفیوژن کے ساتھ لاکھوں لوگ ہیں، وہ جو گھروں میں بیٹھے رہے امام کنفیوژن کے پیروکار ہیں، امام حیرت کے پیروکار ہیں، امام مبین کے پیروکار نکل کے آگے کربلا میں امام کے ساتھ، اور امام نے چراغ بجھا کر بھی انہیں کہا کہ تم جا سکتے ہو. کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ انہیں دین مبین سمجھ میں آ گیا تھا, انہیں امام مبین سمجھ میں آ گیا تھا, انہیں کتاب مبین سمجھ میں آ گئی تھی. اور وہ جن کو امام خط لکھ کے بلا رہے تھے وہ نہیں آ رہے تھے. ان کا امام مبین نہیں تھا, ان کا دین مبین نہیں تھا, وہ امام حیرت کی اطاعت و تقلید میں لگے ہوئے تھے. دین مبین و امام مبین و کتاب مبین, اللہ کا راستہ ہے یہ. آپ کی خدمت میں ایک آیہ کریمہ سورہ مبارکہ مائدہ کی سرنامہ کلام قرار دیا ہے, اور یہ کوشش کریں گے ان ایام میں قرآن مجید میں اس موضوع کی پیگیری کریں, دین مبین کی, کہ دین مبین کیا تقاضا رکھتا ہے, اور پھر اپنی دینداری کا جائزہ لیں کہ ہم دین مبین میں ہماری حالت اس وقت کیا ہے. اگر گرمی میں کسی کو سردی لگ رہی ہو اور سردیوں میں کسی کو پسینہ آ رہا ہو, حیرت کی بات ہے. سردی میں انسان کو سردی لگنا چاہیے, گرمی میں انسان کو گرمی لگنا چاہیے. اگر گرمی میں سردی لگ رہی ہے اور سردیوں میں گرمی, اس کا مطلب ہے کہ انسان نارمل نہیں ہے. مبین راہ پر, مبین دین پر, وہ مبین امام کے سامنے اگر کوئی قوم حیرت کا مرقع و مجسمہ بن چکی ہو, معلوم ہوا یہ قوم نارمل نہیں ہے, اب نارمل قوم ہے. اس کو علاج کی ضرورت ہے, اس کو مردد نہیں ہونا چاہیے. سورہ مبارکہ مائدہ کی آیہ 15 اور 16 آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. اے اہل کتاب, آپ کی طرف وہ رسول آیا ہے جو ہر وہ چیز واضح کر کے, بیان کر کے, روشن کر کے تمہارے لیے بیان کرے گا جسے تم نے چھپا دیا ہے, جسے تم نے مخفی رکھا ہے. ابھی اشارہ ہو جائے گا کہ امتیں کیوں حیرت میں پڑتی ہیں, کیوں شکار ہوتی ہیں. اس وقت آپ پاکستان میں موجود شیعہ کی اجتماعی حالت دیکھیں, نبض دیکھیں, تشیع کی نبض دیکھیں, اس کی دھڑکن میں حیرت موجود ہے. اس کے دل کی اسی جی نکالیں تو اس میں بھی دھڑکن کے اندر آپ دیکھیں نا, کبھی دل کی وہ پٹی نکلوائی ہے کبھی جا کر, خدا انشاءاللہ سالم رکھے آپ کو, تجربے کے طور پر کبھی جا کر انہیں کہیں جی کہ میرے دل کی ٹیسٹ کریں, دیکھیں تو وہ دھڑکن آپ کی بتائیں گے. اس دھڑکن میں اوپر نیچے خط ٹیڑے میڑے لگے ہوتے ہیں, انہی سے ڈاکٹر دیکھ لیتا ہے کہ آپ کے دل کی دھڑکن متوازن ہے یا نہیں ہے. ابھی پاکستانی قوم, پاکستان کے اندر بالخصوص تشیع, اگر ان کی دل کی دھڑکن کی یہ پٹی نکلوائیں تو پتہ چلے گا کہ بہت ہی اب نارمل ہے, پریشان کن حد تک ہے. اس کے خطوط متوازن نہیں ہیں, متعادل نہیں ہیں, کہیں کھٹکے ہیں, کہیں پریشانیاں ہیں, کہیں کنفیوژن ہے, کہیں خوف ہے, کہیں ڈر ہے, کہیں الجھن ہے, ہر جگہ ایک خاص حالت بنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام مبین کی جگہ امام کنفیوژن آ گئے ہیں, کنفیوژن کے پیشوا, جن کا کام ملت کو حیرت میں ڈالنا, جن کا کام ملت کو پریشانی میں ڈالنا, واضح راستوں کو ان پر الجھانا. امام مبین کے ساتھ جعلی امام کو لا کر کھڑا کر کے امت کو پریشان کرنا کہ اب تو دو ہو گئے, دو میں سے کسی کے پیچھے چلنا ہے, جہاں پر بس ان خدا وحدہ لا شریک ہے, پریشان کرنے کے لیے کافی ہے کہ آپ خدا کے ساتھ ایک بت لا کر کھڑا کر دیں اور انہیں کہو کہ اب تو دو خدا ہو گئے, تمہیں دونوں میں سے ایک چننا ہوگا. خدا کے ساتھ بت رکھ کر قوم کو کنفیوژن میں ڈال لینا, لوگوں کے ایمان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر خدا اور بت کے درمیان امت کو حیرت میں ڈال دینا, ملت کو حیرت میں ڈال دینا, یہ امام کنفیوژن کا کی مہارت ہے. پوری قوم کو کنفیوز بنا دیا, کامیابی ہے, یہ واقعاً کامیابی ہے. اہل کتاب یعنی یہود ماہر ہیں، متخصص ہیں کنفیوژن پھیلانے کے، حیرت و سرگردانی کے ماہرین ہیں. اس لیے خطاب اہل کتاب کو، یا اہل کتاب، اے صاحبان کتاب جن کو اللہ نے منشور آسمانی دیا ہے، کہ وہ کتاب بھی مبین کتاب تھی. تورات کتاب مبین ہے، انجیل کتاب مبین تھی، لیکن جب حیرت میں پڑی ہوئی قوم، کنفیوز قوم کے پاس آئی، اور یہود کے آئمہ کنفیوژن نے اس کتاب کے اندر بھی رد و بدل کر کے ہر چیز کو الجھا دیا، اور نور مبین و کتاب مبین سمجھ میں نہیں آئی، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی، پلے نہیں پڑی. اہل کتاب کی روش پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کے اندر بھی بعض ایسے پیشوا پیدا ہوئے جن کا کام فقط الجھانا ہے، سیدھی راہوں پر لوگوں کو پریشان کرنا، کنفیوژن میں ڈالنا، شبہات پیدا کرنا. یا اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب، آپ کی طرف وہ رسول آیا ہے ہمارا، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. اس رسول کا کام ان تمام چیزوں کو واضح کر کے، برملا کر کے بیان کرنا ہے جو تم نے چھپا رکھے ہیں، جو تم نے مخفی رکھے ہیں، جو تم نے نہیں بتائی لوگوں کو. اہل کتاب نے کتاب کا بڑا حصہ چھپا دیا، مخفی رکھا، بتایا ہی نہیں لوگوں کو، اس کو مخفی رکھا. رسول آئے، ان کا کام تبین تھا. یہ رسول کس لیے آئے؟ یبین. یہ رسول مبین بن کر آئے. رسول کے عہدوں میں سے، رسول اللہ کے کاموں میں سے پہلا فریضہ مبین، پنہان دین، چھپا ہوا دین، مخفی دین، جو آئمہ خفا نے، جو آئمہ کنفیوژن نے، جو آئمہ حیرت و تردید نے چھپا دیا. رسول اللہ کا کام اس پنہان، مخفی، چھپے ہوئے حصے کو برملا کرنا ہے. یہ ہے تبین دین، یہ ہے مبینیت دین. قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. اس رسول کا کام یہ ہے کہ بہت سارا دین جو تم نے چھپا دیا، تم نے پنہان رکھا، اس کو آ کر اجاگر کرنا، اس کو آ کر پیش کرنا. اور وہ بہت کچھ جو تم نے دین میں نہیں تھا اور دین میں ڈال دیا، اس رسول کا کام اس کو دین سے باہر کرنا، دین کو خالص بنانا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یہ قرآن اللہ کی طرف سے نور بن کر آیا ہے، یہ نور ہے اللہ کا، اور یہ کتاب مبین ہے. قرآن کتاب مبین ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اس نور کے ذریعے، اس کتاب مبین کے ذریعے خداوند تبارک و تعالی تمہیں ہدایت فرمائے گا. سبل السلام، سلام، سلامتی، حفاظت اور امن کی راہوں کی طرف، نجات کی راہوں کی طرف خدا تمہاری ہدایت کرے گا. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور تمہیں ظلمتوں سے نکال کر اس کتاب مبین کے ذریعے، دین مبین کے ذریعے تمہیں ظلمتوں سے نکال کر نور میں پہنچائے گا. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اس نور و کتاب مبین کے ذریعے سے خداوند تبارک و تعالیٰ تمہیں اور یہ رسول تمہیں صراط مستقیم پہ لے آئے گا. عزیزان، آج تمام دنیا میں و بالخصوص پاکستان میں ضرورت ہے دین مبین کی، اور تبیین دین کی و تبیین دین کی، مخفی دین کو بیان کرنے کی. وہ جو آئمہ کنفیوژن نے مخفی رکھا، اہل کتاب کی پیروی کرتے ہوئے جس کو چھپا دیا اور جسے ہویدہ نہیں کیا، جسے نمایاں نہیں کیا، جسے بیان نہیں کیا، اس دین کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. دین مبین کو عرصے میں لانے کی اور میدان میں لانے کی ضرورت ہے. دین مبین سے مشکلات ملت و مشکلات امت حل ہوں گی. ان راہوں سے جن میں کنفیوژن ہے، یا وہ قومیں جو حیرت کا مرقع بن گئی ہیں، وہ نہیں نجات پا سکتی. حیرت کی راہیں ہلاکت کی طرف جاتی ہیں، اطمینان و یقین کی راہیں نجات کی طرف جاتی ہیں. اس وقت کربلا کی تقلید کی ضرورت ہے، سید الشہداء کی تقلید کی ضرورت ہے، اصحاب سید الشہداء کی سنت کی پیروی کی ضرورت ہے. کربلا کے وقت دین مبین کو الجھا دیا گیا، دین مبین میں کنفیوژن پیدا کی گئی فتووں کے ذریعے سے. ایک فتویٰ دیا ایک مفتی نے، توجہ فرمائیں، سید الشہداء امام دین مبین ہیں، خود امام مبین ہیں. کبھی واضح ہو جائے گا مفہوم، انشاءاللہ عرض ہوگا مبین کا معنی کیا ہے و مبین سے مراد کیا ہے. آپ بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، موضوع میں نے عرض کر دیا ہے، جن کے پاس وقت ہے، فرصت ہے، ذوق و شوق مطالعہ ہے، دین مبین کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، تاکہ انشاءاللہ گفتگو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو. سید الشہداء امام مبین، قرآن کتاب مبین، و دین دین مبین. اس دین مبین سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے ایک حربہ یہ استعمال کیا گیا، آج تک موجود ہے یہ حربہ. ابھی بھی یہ گروہ جو پیدا ہوا اور کربلا ہی کے متعلق آئے دن یہی جوان جو یہاں بیٹھے ہیں، انہی میں سے اکثر اور ان جیسے بہت سارے بتاتے ہیں کالج میں، یونیورسٹی میں، ہمارے ادارے میں، محکمے میں، آفس میں، کولیگز ہمارے جن کے ذہنوں میں دوسروں نے شبہات ڈالے، وہ آ کر ظاہر ان کو مومن و شیعہ سمجھ کر ان سے وضاحتیں پوچھتے ہیں، جی اس چیز کی وضاحت کریں، اس چیز کی وضاحت کریں، یہ ہم نے سنا ہے، یہ ہمیں بتایا گیا ہے، کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے. اور یہ بھی جانتے نہیں ہیں، چونکہ بہت سارے مطالعہ نہیں ہے اپنے دین کا، یا دین مبین نہیں ہے، واضح نہیں ہے، کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، الجھ جاتے ہیں بعض اوقات. ایک حربہ یہ استعمال کیا گیا کہ فتویٰ تقسیم کیا گیا ان لوگوں کے اندر کہ حکومت یزید کی ہے، حکومت اسلامی ہے، حاکم کے خلاف قیام کرنا درست نہیں ہے. توجہ فرمائیں، یہ چیز جو ابھی بہت زیادہ ترویج ہو رہی ہے، خصوصاً یہ تکفیری لشکر، یہ عمر سعد کا موجودہ لشکر جو بندر بن سلطان بنا رہا ہے اور جمع کر رہا ہے، اور آپ کے ملک میں بھی ان کے ساتھ مذاکرات کر کے، اور یہ بکھری ہوئی نفری لشکر سمیٹ کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں. یہ مذاکرات جو شیطانی کام شروع کیا انہوں نے، یہ بکھری ہوئی تکفیری لشکر کو جمع کر کے سمیٹ کے ایک نقطے پر لا کر اسے اگلے مرحلے میں ڈالنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. ان کے ذمہ ایک ماموریت ہے، ذمہ داری ہے ان کی، صرف قتل کرنا ان کا ہدف نہیں، قتل سے بڑا نقصان کر رہے ہیں. وہ قتل سے بڑا نقصان آپ کے مذہب کی بنیاد کو ہلانا چاہتے ہیں، ان جوانوں اور ان لوگوں اور اس نسل کے سامنے جو خود اپنے دین سے اتنی آشنا نہیں ہے، اپنے دین کی رسموں سے آشنا ہے، اپنے دین کی بنیادوں سے آشنا نہیں ہے. آج کسی بھی جوان کو، شیعہ کو اٹھا کے پوچھ لیں، ہر رسم سے آشنا ہے، اسے پتا ہے، ازبر ہے اس کو، چونکہ سال ہر سال رسموں کو دہرا رہا ہے، رسموں پر عمل کر رہا ہے، ریہرسل کر رہا ہے رسموں کے اوپر، لیکن اسے مذہب کی بنیادوں کا علم نہیں ہے. اور رسمیں مذہب کو مضبوط نہیں بناتی، رسمیں سرگرم کر دیتی ہیں انسان کو. بنیاد ہے دین کی، بنیاد دین کو مضبوط کرتی ہے. یہ الجھنیں پیدا کر رہے ہیں کہ ہم کیوں تشیع کا قتل کیوں کرتے ہیں، ان وجوہات کی وجہ سے کہ یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، اس وجہ سے انہیں قتل کرنا لازمی ہے. خوب، یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اور دیگر میڈیا کے ذریعے سے اس کو گھر گھر، فرد فرد تک پہنچا رہے ہیں. بعض اوقات ہمارا دفاع کنفیوژن میں مزید اضافہ کر دیتا ہے. پاکستان سے باہر ایک ڈاکٹر، واقعہ ضمنی ذہن میں آ گیا، عرض کر رہا ہوں اسی کنفیوژن کی دلیل کے طور پر، کسی نے ان کو 100 سوال بھیجے امامت کے بارے میں، 100 سوال، امامت کے متعلق شبہات کسی غیر شیعہ نے اس ڈاکٹر کو 100 سوال لکھ کے بھیجے امامت کے بارے میں. انہوں نے یہ 100 سوال اپنے جاننے والے بعض جو بھی خطیب تھے یا اہل ممبر تھے یا علماء تھے ان کو بھیجے کہ یہ 100 سوال امامت کے بارے میں پوچھے گئے ہیں, آپ جواب دیں ان کا. اکثر نے, ان کے اپنے بقول کے اکثر نے جواب نہیں دیا جن کو انہوں نے رابطہ کیا. اب مجھے نہیں معلوم کتنے لوگوں سے انہوں نے رابطہ کیا, اور جنہوں نے جواب دیے انہوں نے صرف برا بلا کہا, سوال کرنے والوں کو برا بلا کہا کہ یہ کافر ہیں, یہ شیطان ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ پلید ہیں, یہ نجس ہیں, یہ ابلیس ہیں, جس کے ذہن میں یہ سوال آئے وہ مرتد ہے, اس کا حکم یہ ہے, فلاں ہے. بار کے اس طرح سے ان کو جواب دیا گیا, لیکن جو شبہ ڈالا گیا اس کا کوئی حل کسی نے نہیں نکالا, دیا نہیں. ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ یہ ڈاکٹر صاحب امامت کے بارے میں خود ہی شک میں پڑ گئے. شک کہاں سے پیدا ہوا کہ 100 سوال امامت کے معتقدین کے بارے میں, امامت کے معتقدین کے سامنے امامت کے بارے میں رکھے گئے, انہوں نے جواب کے بجائے غصہ نکالا اپنا. اگر جواب ہے تو دیتے کیوں نہیں, ان کو شک پڑ گیا. آہستہ آہستہ یہ خود شک میں مبتلا ہو گئے اور چھوڑ دیا انہوں نے سلسلہ. سب سے پہلے رسمیں ترک کی, رسموں سے پھر آہستہ آہستہ کنارہ کش ہو کر طور طریقہ ترک کیا, سنتیں ترک کی, سنتیں ترک کرنے کے ساتھ ساتھ واجبات ترک کیے, مذہبی اصول ترک کیے, اور اپنا تعارف کرانا چھوڑ دیا ایک شیعہ کے طور پر. اسی اثنا میں باہر کیف ان کو کہیں سے ایسا مواد مل گیا جس سے ان کے اکثر سوالوں کا جواب انہیں مل گیا, اور مطمئن ہو گئے اور دوبارہ آ گئے دامن تشیع میں, اور سمجھ گئے کہ نہ, مذہب بنیاد مضبوط ہے ہماری, امامت بہت مستحکم نظام ہے, محکم قرآنی, مشکل کسی اور جگہ ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں جن کو قانع کنندہ جواب ملتا ہے؟ اکثر کو نہیں ملتا, جستجو بھی نہیں کرتے, لیکن شبہ ذہن میں رہتا ہے. اس وقت ایک یلغار ہے شبہات کی, تردید کی, ایمان کو متزلزل کرنے کی. ہر شے کے بارے میں, ہر ایک کے بارے میں, بینات کے متعلق قرآن فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کے اندر تردید ہے بینات کے بارے میں, واضح و کھلی نشانیوں کے بارے میں ان کو الجھا دیا گیا, ان کو پریشان کر دیا گیا ہے. اکثر جوان اس کا شکار ہو رہے ہیں. آپ کے قتل سے زیادہ خطرناک منصوبہ یہ لشکر بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں, مذہب کی بنیادوں کو ہلا رہے ہیں. چونکہ جوانوں کے اندر یا نسل آنے والی نسل کے اندر معلومات دنیا کی بہت ہیں, انٹرنیٹ کی بہت ہیں, مذہب کے لیے وقت نہیں, فرصت نہیں اس کے پاس, دین کے لیے فرصت نہیں. سرسری معلومات ہیں, اور وہ بھی اکتفا کرتے ہیں فقط مجلس کی حد تک, ممبر کی حد تک, کہ ہمیں مجلس و ممبر سے سب کچھ لینا ہے. ممبر میں بہت کچھ بیان ہونا ہے, ان کے ممبریوں کے پاس وقت نہیں مذہب بیان کرنے کے لیے, مذہبی بنیادیں واضح کرنے کے لیے. کہاں سے استحکام آئے گا, کہاں سے یقین آئے گا, جبکہ دین مبین ہے, امام مبین ہے. کربلا میں فتوے تقسیم کیے گئے کہ حکومت وقت کے خلاف سید الشہداء نے قیام کیا ہے, اور حکومت کے خلاف قیام کرنا بغاوت ہے. ان فتووں کے ذریعے سے کنفیوژن پھیلائی گئی. توجہ فرمائیں عزیزان, بسا اوقات دین مبین کے پیروکار اتنے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ امام مبین خود آ کر ان کو خطاب کر کے فرماتے ہیں, ایوہ الناس ایوہ المسلمون, او تم میرے ساتھ آؤ, میرے پیچھے آؤ. نہیں آتے. سید الشہداء نے کئی ماہ قیام کیا مکہ کے اندر, شعبان میں, 3 شعبان کو امام مکہ پہنچے, 8 ذی الحجہ تک مکہ میں رہے. 3 شعبان 60 ہجری سے لے کر 8 ذی الحجہ 60 ہجری تک امام مکہ میں رہے قیام پذیر چند ماہ. ان چند ماہ میں امام مسلسل چونکہ مکہ میں جو بھی آتا تھا وہ مومن آتا ہے، حاجی آتا ہے، ایک فعال دیندار آتا ہے، معمولی دیندار بھی نہیں آتا، علماء میں سے، سرکردہ لوگوں میں سے آتے ہیں۔ یہی لوگ جب آتے سید الشہداء، ان سے گفتگو فرماتے، ان کی کنفیوژن دیکھنے کی تھی، حتیٰ ابن عباس جیسی شخصیت جو ساری عمر امیر المومنین کے ساتھ رہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے عصر میں آ کر یہ بھی کنفیوژن کا شکار ہوئے، تردید کا شکار ہوئے کہ اس سے پہلے والی مجلس میں یہی مکالمہ امام حسین علیہ السلام کا تین بڑی شخصیات کے ساتھ یہ سرنامہ مجلس قرار دیا ہے، وہاں پہلی مجلس جو اس سے پہلے ہو رہی ہے۔ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس، یہ تین بڑی چوٹی کی شخصیات، انہوں نے سید الشہداء کو مشورے دیے، سید الشہداء نے ان کی باتیں سنی اور پھر اپنا فیصلہ کن کلام ان کو سنا کر امام مکہ سے روانہ ہوئے۔ یہ تین شخصیات بھی کنفیوز، مردد، جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ اتنا زمانہ گزارا، یہ سب صحابی تھے، جنہوں نے امیر المومنین کے ساتھ اتنا زمانہ گزارا، عبداللہ ابن عباس، لیکن یہ بھی آ کر سید الشہداء کے زمانے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، تردید کا شکار ہو جاتے ہیں، سید الشہداء کو مشورہ دیتے ہیں، وہ سید الشہداء کوشش کرتے ہیں ان کی حیرت کو ختم کریں، ان کی کنفیوژن کو ختم کریں۔ سید الشہداء حج کے موسم میں لاکھوں حاجیوں کی موجودگی میں اعلان کرتے ہیں کہ میں قیام کر رہا ہوں اس طاغوت کے خلاف۔ سید الشہداء کے بارے میں شک کرنا شروع کر دیا، طاغوت کے بارے میں شک نہیں کیا، نہیں نکلے سید الشہداء کے ساتھ۔ عزیزان، جب امتوں کے اندر یہ حالت پیدا ہو جائے، کنفیوژن کی حالت، کہ دین مبین کے پیروکاروں کو دین ہی واضح نہ ہو، مخفی کر دیا جائے، آئمہ کنفیوژن نے ان پر الجھا دے دین کو، پھر یہ حالت بن جاتی ہے۔ آج یہی حالت اس ملک کے اندر موجود ہے، دین مبین کے پیروکار، تشیع مبین کے پیروکار، قرآن مبین کے پیروکار، کتاب مبین کے پیروکار و امام مبین کے پیروکار کنفیوژن کا شکار ہیں، حیرت کا شکار ہیں۔ امام کا راستہ کہیں اور ہے اور ان کا راستہ کہیں اور ہے۔ اس دین مبین کو سمجھنا ضروری ہے، اس کی خصوصیات کو سمجھنا ضروری ہے، اور اگر یہ دین مبین الجھا دیا جائے، جیسا کہ الجھا دیا جاتا ہے، رسول اللہ کی رحلت کے بعد الجھا دیا گیا، صراط مبین الجھا دیا گیا، مردد ہو گئے لوگ۔ رسول اللہ کا اعلان غدیر میں سن کر آئے، 2 مہینے 10 دن بعد الجھن میں شکار ہو گئے، کنفیوژن کا شکار ہو گئے۔ 2 مہینے 10 دن بعد شاعر غدیر بھی، جس نے ولایت کا قصیدہ لکھا تھا، وہ بھی الجھن کا شکار ہو گیا۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفسر، چھوٹے نام نہیں تھے، کاتبین وحی، حافظین قرآن، مجاہدین اسلام، جنہوں نے مختلف جنگوں میں جا کر جہادی کارنامے انجام دیے، رسول اللہ کی رحلت کے وقت کنفیوژن کا شکار ہوئے امر ولایت میں۔ جب پارٹیاں میدان میں آتی ہیں، رسالت کے راستوں میں کنفیوژن پیدا کر دیتی ہیں۔ 2 پارٹیاں اکٹھی ہوئی، انہوں نے میٹنگ کی، پہلے ایک نے، پھر دوسری نے، پھر دونوں کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ 2 پارٹیوں کے مشترکہ اجلاس میں مسلمانوں کے مستقبل کے لیے فیصلہ ہوا، آ کر امت کو سنا دیا گیا۔ وہ امت جس نے غدیر میں اپنے کانوں سے سنا، بخن بخن بھی کہا، ان کو آ کر 2 مہینہ 10 دن بعد یہ فیصلہ سنا دیا گیا، دین مبین کا فیصلہ، دین مبین سے ہٹ کر فیصلہ۔ رسول اللہ کا فیصلہ و اعلان بھول گئے، پارٹی اعلان ذہن میں رکھ لیا، خاموش، ساکت، تماشائی، کسی کے لب پر کوئی آواز نہیں آئی، کسی نے اعتراض نہیں کیا، کسی نے سوچا بھی نہیں، اب تو ہو گیا ہے جو ہونا تھا، اتنے بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے ہیں پارٹی میں، ظاہر ہے یہ تو خطا نہیں کر سکتے، یہ غلط تو نہیں سوچ سکتے۔ یقیناً وہ خود اپنے بارے میں پریشان ہو گئے کہ جب اتنے بڑے بڑے لوگ رسول اللہ کے اعلان سے ہٹ کر کچھ سوچ سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے میں ہی صحیح نہیں سمجھا، یہ درست سمجھے ہیں. جب بڑے لوگ ایک طرف ہو جائیں چھوٹے شک میں پڑ جاتے ہیں، دوسرے تردید کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم کہیں غلط تو نہیں سوچ رہے، چونکہ بڑے ایک طرف ہو گئے ہیں سارے. اور یہ بارہا ہوا، جنگ جمل کے موقع پر ایک شخص آیا امیر المومنین سے آ کر کہنے لگا، بڑا پکا انقلابی سپاہی امام کا، آ کر کہنے لگا اب سے میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں. کیوں؟ کہا اس لیے کہ ادھر غیر معمولی شخصیات ہیں، ادھر کوئی چھوٹی شخصیات تھوڑی ہیں، اتنی بھاری شخصیات، ان کو چھوڑ کر میں آپ کے ساتھ آ جاؤں یہ ناممکن ہے. اول تو میں نہیں ہوں، اگر آیا بھی تو ان کے ساتھ دوں گا، آپ کا ساتھ نہیں دوں گا. مردد ہو گیا. امام نے اس کو وجہ بیان کی. رحلت رسول اللہ کے بعد یہ کنفیوژن پیدا ہوئی. عزیزان، اس وقت دین مبین بیان کرنے کے لیے ایک اسوہ میدان میں اترا، ایک اسوہ حسنہ، ایک اسوہ طیبہ، ایک اسوہ عالیہ، وہی جہاں سے داستان کربلا شروع ہوتی ہے، جہاں سے دین مبین کی حفاظت شروع ہوتی ہے. جب لوگ الجھ جاتے ہیں، اس وقت میدان میں وہ ہستی آئی، وہ ہستی جس کو بہت ستایا گیا، جس کو بہت دکھایا گیا، جو دکھیا دل کے ساتھ، ٹوٹے دل کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، ناراض ہو کر اس امت سے چلی گئی. اتنی دکھیا تھی کہ اپنی عیادت کے لیے بھی آنا ان میں سے کسی کو پسند نہیں کرتی تھی، اتنی غمزدہ تھی، اتنی دکھیا تھی، اپنے جنازے میں بھی کسی کو آنا پسند نہیں کیا. وہ اتنی ناراض گئی کہ اپنی قبر کا نشان بھی مٹوا دیا، کوئی میری قبر پر بھی نہ آئے. کیوں اتنی دکھیا ہوئی؟ کیوں بی بی کا اتنا دل ٹوٹا؟ عزیزان، مال دنیا کی خاطر نہیں تھا، امت کی حالت دیکھ کر یہ ہوا. جب انصار کی عورتیں، انہوں نے سنا بی بی بیمار ہیں اور اب بستر سے اٹھ نہیں سکتی، کچھ عرصے تک بیماری کی حالت میں بی بی چلتی پھرتی رہیں، لیکن پھر ایک ایسا وقت آ گیا بی بی اتنی ناتوان ہو گئیں، طاقت کم ہو گئی، چلنا پھرنا مشکل ہو گیا. جب بستر پہ لیٹ گئیں، انصار کی خواتین آئیں، آ کر تقاضا کیا، ہم فاطمہ کی عیادت کرنا چاہتی ہیں. بی بی نے فرما دیا، نہ مجھے ان کے مردوں سے کوئی سروکار ہے، نہ ان کی عورتوں سے کوئی سروکار ہے، کوئی بھی میرے گھر میں نہ آئے، میں کسی کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی. رونے لگی، اصرار کرنے لگی، مسلسل تکرار کرنے لگی. جب ان کا اصرار حد سے بڑھ گیا تو بی بی نے قبول کیا کہ صرف انصار کی عورتیں آئیں، کوئی مہاجر عورت نہ آئے، مہاجرین میں سے کوئی عورت نہ آئے، صرف انصار کی عورتیں آئیں، قریش کی کوئی عورت نہ آئے. انصار کی عورتیں گئیں، بی بی نے انہیں بتایا تم نے کیا کیا، تمہارے مردوں نے کیا کیا. اس سوز کے ساتھ بی بی نے بستر بیماری پر خطبہ دیا. روایات میں لکھا ہوا ہے انصار کی عورتوں میں کوہرام برپا ہو گیا، چیختی ہوئی گھروں سے نکلیں، اپنے مردوں پر لان و نفرین کرتی ہوئی. انہیں کہنے لگی خدا تمہارا برا کرے، تم نے وہ جگر توڑا ہے، وہ دل توڑا ہے، لخت جگر رسول کا تم نے دل توڑا ہے، خدا برا کرے، خدا لعن کرے تم پر. عورتیں مردوں پہ، اپنے شوہروں پہ لعن کر رہی تھیں، تمہارا برا ہو، تم نے فاطمہ کا یہ حال کر دیا ہے. عزیزان، فاطمہ کا درد فقط کھجور کا باغ نہیں تھا، فاطمہ کا درد نظام ولایت تھا، فاطمہ کا درد رسول اللہ کا اعلان تھا، فاطمہ کا درد امت کی حیرت تھی، فاطمہ کا درد امت کی گمراہی تھی، فاطمہ کا درد علی کی تنہائی تھی. جب علی رسول اللہ کے بعد مدینے کے کوچوں میں نکل کر باہر سے تشریف لاتے، گھر میں واپس آتے، بی بی علی کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتی، لوگوں کا رویہ علی کے چہرے سے پڑھ لیا کرتی تھی. امیر المومنین کا چہرہ بتا دیتا تھا لوگوں نے کیا کیا، امت نے کیا کیا. ایک دن علی اسی طرح پریشان خاطر گھر میں آئے، افسردہ حالت میں گھر میں آئے، بی بی بڑھ کے پوچھتی ہیں، اے ابو الحسن آج بہت پریشان نظر آتے ہیں، امت ستاتی ہے، لوگ ستاتے ہیں. بی بی فرماتی ہیں، میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کہتے. علی نے کیا جرم کیا لوگ سلام نہیں کہتے؟ اہل مدینہ، اہل مدینہ، اجنبی لوگ نہیں تھے جو علی کو پہچانتے نہیں تھے، اہل مدینہ علی کو سلام نہیں کرتے. عزیزان، علی کو سلام نہیں کرتے. علی کیا فرماتے ہیں؟ اے بنت نبی، اے کاش صرف ایسے ہی ہوتا، مجھے سلام نہ کرتے. میں سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. کیا ہو گیا اس امت کو؟ کیوں اتنی کنفیوز ہو گئی امت؟ علی کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، سلام بھی نہیں لیتے. اور پھر وہ دن جناب سیدہ کے لیے بڑا ناگوار دن تھا کہ جب بی بی تیار ہوتی ہیں مسجد میں لگے دربار میں اپنا حق لینے کے لیے، تیاری کرتی ہیں خاص انداز میں، مکنا پہنتی ہیں، مکنا کے اوپر ردا پہنتی ہیں، ایک چادر پہنتی ہیں، اور روایت میں لکھا ہے کہ آج بڑے انوکھے انداز سے بی بی مدینے میں چلی، کبھی بھی کسی نے مدینے میں زہرا کو اس طرح چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. جب بھی بی بی کو مسجد جانا ہوتا، بی بی کا حجرہ اور کمرہ مسجد کے ساتھ جڑا ہوا تھا، بیچ میں دروازہ تھا، جب بھی بی بی کو مسجد جانا ہوتا اس اندرونی دروازے سے مسجد جایا کرتی تھی، لیکن آج تیاری کی اور تیاری کر کے اس دروازے سے نہیں گئیں بلکہ اپنے حجرے سے باہر آئیں گلی میں اور مسجد کے صدر دروازے سے اندر گئیں، چونکہ رسول اللہ اسی دروازے سے جایا کرتے تھے. راوی نے لکھا ہے، ہم نے دیکھا بی بی کو چلتے ہوئے، اس دن چلنے کا انداز بھی وہی تھا جیسے رسول اللہ چل کر جاتے ہیں. مسجد میں جا کر بیٹھ گئیں، ایک طرف مرد تھے حکمران، مشیران و مشاوران، صحابہ، اور دوسری طرف ایک پردہ لگا کر بی بی کے بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی. بی بی پردے کے پیچھے بیٹھی دو زانو ہو کر تشہد کی حالت میں، اور پھر اس کے بعد بلند بلند آواز سے رونا شروع کر دیا. اس قدر دکھیا رونا روئی کہ ساری مسجد میں بیٹھا ہر مرد رو رہا تھا، وہاں پر ہر مرد رو رہا تھا. بعض نے لکھا ہے کہ حتیٰ جن سے حق لینے گئی ان کو بھی رولا دیا زہرا نے، ان کے بھی آنسو نکل آئے. بی بی نے رو کے جب خاموشی اختیار کی اور اس کے بعد خطبہ دیا، مفصل خطبہ دیا بی بی نے، اور اس خطبے کے بعد جو رویہ مسجد کے اندر بی بی کے ساتھ ہوا، روتی ہوئی چیختی ہوئی اپنے گھر کو واپس آئی. انوکھا انداز تھا زہرا کا. راوی نے لکھا ہے کہ جس طرح بی بی آج ابھی عجیب انداز سے گھر سے نکلی، مسجد میں داخل ہوئی، رسول اللہ کے بعد زہرا بہت روئیں، لیکن آج جس طرح رو رہی ہیں اس طرح کسی نے روتا ہوا بھی زہرا کو نہیں دیکھا. سسک سسک کے رو رہی تھی. سسک کے رونے کو تجربہ ہوگا آپ کا، کسی کو دیکھا ہوگا سسک کے کب روتا ہے کوئی؟ سسک کے اس وقت روتا ہے جب بہت دکھ ہو جائے، جب برداشت سے باہر ہو جائے، جب غیر متوقع رنج کسی کو پہنچایا جائے، جب برداشت سے باہر ہو جائے. عزیزان، وہ دکھ جس کا انسان اظہار بھی نہ کر سکے، جسے برداشت بھی نہ کر سکے، وہ گلے میں اٹک جاتا ہے آ کر، وہ رونے بھی نہیں دیتا انسان کو. بس یہی کیفیت بی بی کی ہو گئی، سسک سسک کے رو رہی تھی بی بی. گھر میں داخل ہوئی، گھر میں داخل ہو کر مٹی پہ خاک پہ بیٹھ گئی اور رونا شروع کر دیا. علی نے آگے بڑھ کر استقبال کیا، کہا زہرا رونے سے لگتا ہے حق نہیں دیا گیا. بی بی رو کر فرماتی ہے، اے علی نہ صرف حق نہیں دیا گیا بلکہ مجھ سے گواہ مانگے گئے ہیں، مجھے جھٹلا دیا گیا ہے. یہ رہے زہرا، اپنا حق ثابت کرنے کے لیے گواہ لے کر آؤ. یہ ایسا درد تھا عزیزان، یہ بھی دکھ تھا زہرا کے دل میں، لیکن مصائب کی قیامت اس وقت ٹوٹی. اب تو زہرا کو رلایا، زہرا کا حق لیا. یہیں پہ اکتفا نہیں ہوا، گروہ بنایا، دستہ بنایا، لشکر بنایا، علی کے گھر کے سامنے آ گئے، زہرا کے دروازے پہ آ کر اکٹھے ہو گئے، اور آ کر بے ادبی کے ساتھ، بے حرمتی کے ساتھ، گستاخی کے ساتھ ندائیں لگانے لگے، این ابل حسن، ابل حسن کہاں ہے، ابل حسن کہاں ہے؟ جناب سیدہ در پر آتی ہیں اور آ کر سوال پوچھتی ہیں، من انتم، تم کون لوگ ہو اتنی بے ادبی سے بول رہے ہو، تم کون لوگ ہو، تم آیا میرے بابا کی امت ہو، میرے بابا کو ماننے والے ہو، میرے بابا کو ماننے والے تو اتنے بے ادب نہیں تھے، اتنے گستاخ نہیں تھے، تمہیں معلوم ہے یہ کون سا در ہے، من انتم؟ اور اس کے بعد بی بی کیا فرماتی ہیں، تم کون لوگ ہو جو آ کر اس طرح بول رہے ہو، اور اب سنو تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ بی بی فرماتی ہے، انا فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، میں وہی ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا، خبردار فاطمہ کو ناراض نہ کرنا، فاطمہ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، فاطمہ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، خبردار فاطمہ کو ناراض نہ کرنا، انا فاطمہ، میں وہی فاطمہ ہوں جس کے لیے رسول اللہ اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جس کے احترام میں رسول اللہ قیام کرتے تھے، انا فاطمہ، میں وہی فاطمہ ہوں۔ چپ نہیں ہوئے، کہا علی کو باہر بھیجو، ابو الحسن کو باہر بھیجو، ہم ابو الحسن کو لینے آئے ہیں۔ بی بی فرماتے ہیں، جب تک میں زندہ ہوں کوئی ہاتھ علی تک نہیں پہنچ سکتا۔ ادھر سے دھمکی آتی ہے کہ اگر در کھولا نہ گیا ہم در کو آگ لگا دیں گے۔ دھمکی دے کر اعتراض نہیں، انتظار نہیں کیا، پھر فوراً در کو آگ لگا دی، چونکہ ایندھن لے کر آئے تھے۔ فاطمہ کے در سے آگ کے شعلے لپکنے لگے، دھواں اٹھنے لگا، در جلنے کا انتظار نہیں کیا، دروازہ آدھا جلا، پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ گرا دیا، در کا گرنا تھا، پشت در سے آواز آئی، الیہ الیہ یا فضہ، اے فضہ آئیو، محسن شہید ہو گئے۔ جناب فضہ آتی ہیں، بی بی کو اٹھانا چاہتی ہیں، فرماتی ہیں، فضہ ذرا کان میرے منہ کے قریب لے آؤ۔ فضہ جب کان قریب کرتی ہے، فضہ خبردار، علی کو معلوم نہ ہونے پائے کہ زہرا زخمی ہو گئی، پہلو پہ میخ در کی لگ گئی، میخ کا لگنا تھا، شدید درد ہوا، زہرا زمین پہ گر گئی، یہ گروہ اندر داخل ہوا، علی کو لے کر باہر آئے، اس کیفیت سے گزر رہے تھے، علی کو زہرا کو پہلو کا درد بھول گیا، اپنا ہاتھ زخمی پہلو سے اٹھا کر علی کے دامن پہ ڈال دیا اور فرمانے لگی، خبردار، جب تک میں زندہ ہوں علی کو جانے نہیں دوں گی۔ اس لئے ان نے بیان کیا، میں نے زہرا کا ہاتھ کیسے چھڑایا، کہا میں نے علی کو کھینچا کہ شاید ہاتھ چھوٹ جائے، لیکن زہرا ریت پہ کھینچتی چلی آئی، ہاتھ نہیں چھوٹا، میں سمجھ گیا یہ گرفت بڑی مضبوط ہے، میں نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کنفذ کی کمر بند میں تازیانہ تھا، میں نے تازیانہ کھینچا، ہوا میں لہرا کر اس زور سے دست اطہر زہرا پہ مارا، نیلا زخم پڑ گیا، ہاتھ لہرا کر فرما دیا، علی اللہ کے حوالے، علی اللہ کے حوالے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا الله۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. پروردگار امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما. حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما. رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما. انقلاب اسلامی کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما. انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما. مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما. پروردگارہ اس ملک کے اندر فرقہ واریت، دہشت گردی، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما. ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما. عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، خصوصاً عراق میں، بحرین میں، سوریہ میں، لبنان میں، سعودی عرب میں اور بالاخص پاکستان میں، پروردگارہ ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. دشمنان آزاداری و تشیع اگر قابل اصلاح نہیں ہیں، انہیں نیست و نابود فرما. امت کے اندر بیداری و شعور عطا فرما، وحدت عطا فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما. تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بانیان مجلس، شرکاء مجلس، منتظمین مجلس کے لیے، و بالخصوص شہداء کے لیے، و بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے.